نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اسی اتوار کے مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے، ہم تو اس طلب کو لے کے بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے جو دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ ہمارا قرین بن جاتا ہے، یہ ہمارے دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، ہمیں اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہی تصور کا مقصود ہے اور یہی اللہ والوں کی محنت کا میدان رہا کہ ہم اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل کر لیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہوگی. یہ آج ایک 44ویں مجلس شروع ہو رہی ہے حضرت کی، جو منگل کی شام 13 رجب 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ مامورہ میں ہوئی. فرماتے ہیں بندہ مومن گویا مسافر ہے دنیا میں، بندہ مومن گویا مسافر ہے دنیا میں کہ نہ مال و جاہ کا متمنی نہ بقا کا. اللہ کرے بات ہمارے بھی دل میں اتر جائے، جو مجمع آپ کے پاس اس وقت آیا ہوا ہے یہ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن گویا مسافر ہے دنیا میں کہ نہ مال و جاہ کا متمنی نہ بقا کا. سفر کے اندر آدمی جب چل رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو ان دو چیزوں کی تمنا نہیں ہوتی، کیونکہ منزل کی فکر غالب رہتی ہے کہ سہولت عافیت سے اپنی منزل پر مقام پر پہنچ جائے. تو فرماتے گویا مسافر ہے دنیا میں کہ نہ مال و جاہ کا متمنی نہ اس کی بقا کا، اور ظاہر خوش مسافر ہے آخرت میں کہ وہاں نہ آرام پائے گا نہ جی لگے گا. سفر کے اندر آرام کم ہی ملتا ہے، گھر جیسا آرام تو مل ہی نہیں سکتا، نہ اس کی توقع لگائی جا سکتی. یہاں یہ مثال دے رہے ہیں کہ زاہد خشک جو ہے مسافر ہے آخرت میں کہ وہاں نہ آرام پائے گا نہ جی لگے گا، اور عارف یعنی صوفی یہ جس کا دل صاف ہو گیا، جس نے اللہ پاک کی معرفت حاصل کر لی، جس نے اللہ پاک کو پہچان لیا، یعنی اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے کمالی صفات کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، یہ ہے صوفی. آج ہم ہر ایک کو صوفی کہہ دیتے ہیں، صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے، عارف اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہے. فرماتے ہیں اور عارف جو ہے جملہ ما سوا اللہ میں مسافر ہے کہ بجز اللہ کے دنیا ہو یا جنت کسی چیز سے بھی اس کو دل بستگی نہیں ہے، یعنی اس کا دل اللہ پاک کے ساتھ ہی اٹکا ہوا ہے. اس دل کے اندر اللہ کی محبت ایسے جاگزی ہو گئی ہے، اس دل کے اندر اللہ کا ما سوا جیسے بالکل نکل گیا ہے یعنی اللہ کے غیر سے اس کو کوئی توقع نہیں، کوئی امید نہیں، اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے دل کی پوری توجہ ہر آن ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف ہے، اسی کی محبت دل میں غلبہ کیے ہوئے ہے، ہر وقت اس کا دھیان اس کی معیت کا احساس رہتا ہے۔ اس لیے یہ انہوں نے کچھ قسمیں بیان کر دی ہیں کہ مسافر بندہ مومن، گویا مسافر ہے دنیا میں کہ نہ مال و جاہ کا مطمئنی نہ اس کی بقا کا، اور زاہد خشک مسافر ہے آخرت میں کہ وہاں نہ آرام پائے گا نہ جی لگے گا، اور عارف جو ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے، یعنی جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی وہ صوفی جملہ ماں سوا اللہ میں مسافر ہے، کہ وجود اللہ کے دنیا ہو یا جنت کسی چیز سے بھی اس کو دل بستگی نہیں ہے۔ مومن گویا دنیا میں قیدی ہے، مومن گویا دنیا میں قیدی ہے، اگرچہ کتنا ہی وسیع مکان فراخی معاش میں کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس کے اہل و عیال تو اس کے مال و جاہ میں ہر پہلو مزے اڑاتے، خوشیاں مناتے اور اس کے ارد گرد ہنستے کھیلتے ہیں، مگر وہ ایک باطنی قید خانہ میں ہے کہ اندر اندر گھٹتا اور دنیا سے رہائی کا آرزو مند رہتا ہے۔ یہ باتیں ذوقی ہیں، جس کا ذوق دل کا بیدار ہوگا وہی سمجھے گا، اس کے بغیر سمجھ میں آنی مشکل ہے، لیکن یہ خود ذوق والے ہیں، انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا، وہ دل کی کیفیت انہوں نے حاصل کر لی، جس کے اندر جو ہے وہ جو مزہ ان کو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کے احساس کے ساتھ ہے، دل کے اندر سے گندی جو خواہشات ہیں ان کو نکالنے کے بعد پھر ان کے دل کے اندر جو ایک ادراک اور ایک احساس پیدا ہوا ہے اس مزے کے اندر جو ہے، اس کے سامنے فرما رہے ہیں کہ مومن گویا دنیا میں قیدی ہے، اگرچہ کتنا ہی وسیع مکان فراخی معاش میں کیوں نہ ہو، اس کے اہل و عیال تو اس کے مال و جاہ میں ہر پہلو مزے اڑاتے، خوشیاں مناتے ہیں، اس کے ارد گرد ہنستے کھیلتے ہیں، مگر وہ ایک باطنی قید خانے میں ہے کہ اندر ہی اندر گھٹتا اور دنیا سے رہائی کا آرزو مند رہتا ہے۔ یعنی اس کے دل کے اندر کی چاہت کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا دیدار، اس سے ملاقات کا شوق، اس لیے وہ اس دنیا سے کیا کرتا ہے؟ رہائی کا آرزو مند رہتا ہے، اس کی بشاشت محض چہرے پر ہے کہ خوش اخلاقی کی نیت سے انبساط ظاہر کرتا ہے، اس کا حزن دل کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی دل کے اندر وہ غمگین ہے، اللہ سے ملاقات کا اس کو ایسا شوق ہے کہ یہاں اس کے فراق کا غم ہے اس کے دل کے اندر، اس کا حزن دل کے اندر پوشیدہ ہے، وہ دنیا کی حقیقت اور ناپائیداری سے واقف ہوا۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کریں، دنیا کی حقیقت و ناپائیداری سے واقف ہوا، یعنی اس کے دل نے اچھی طرح جان لیا کہ یہاں کتنی بڑی سی بڑی بھی نعمت مل جائے، بڑی سی بڑی خوشی مل جائے، بڑے سے بڑا منصب مل جائے، ہیں کتنی بڑی سے بڑی یہاں پر چیزیں مل جائیں، لیکن یہ سب ناپائیدار ہیں، حقیقت یہی ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، یہاں کا ہر لذیذ سے لذیذ لمحہ بھی ناپائیدار ہے۔ یہ دل کے اندر سے جو اس کی حقیقت سے واقف ہوا، وہ دنیا کی حقیقت اور ناپائیداری سے واقف ہوا، پس اگرچہ بدن دنیا میں رہا مگر اپنے دل سے اس کو ایک طلاق دے دی۔ یہ ساری باتیں ذوقی ہیں، دل سے اس کو ایک طلاق دے دی، اول اس نے دنیا کو ایک ہی طلاق دی جس میں رجوع کرنے کا بھی اختیار باقی رہتا ہے، کیوں کہ اس کو انقلابات حالات کا خوف ہے کہ وعدہ دنیا کے چھوڑنے کا متحمل نہ ہو سکا، اس کے دوبارہ تو لے تو سکے گا نا، یہ ایک تمثیل ہے، مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ سو وہ اسی حال میں تھا کہ ناگاہ آخرت نے اپنا دروازہ کھول دیا، اب وہاں کے نظارے آنے لگے، وہاں کے منظر سامنے آ گئے، وہاں کا عیش سامنے آ گیا، وہاں کی لذات کی جھلکیاں آنے لگیں۔ بس اس کے یعنی اسی حال میں تھا کہ ناگا آخرت نے اپنا دروازہ کھول دیا، پر اس کے چہرے کے حسن کی شعائیں چمکنے اور مومن کو اپنا شیدہ بنانے لگی، تب اس نے دنیا کو دوسری طلاق دے دی کہ اس سے اچھی محبوبہ نظر آ گئی۔ آخرت کی نعمتیں اللہ والوں کو اللہ پاک اس کی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں۔ جب دل کے اندر شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، منفی جذبات جب منہدم ہوتے ہیں، اس کا ادراک صحیح ہوتا ہے، اس وقت پھر آخرت کی جھلکیاں آتی ہیں۔ تو اب اس نے جب اس کو اپنا شہدا بنا لیا، یعنی تب اس نے اس دنیا کو دوسری طلاق دے دی کہ اس سے اچھی محبوبہ نظر آ گئی۔ یعنی دنیا کی لذات جو جائز ہیں، خواہشات جو جائز ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا، ان کی لذت کو لیا، جو اللہ نے جائز خواہشات کے لیے جائز چیزیں جو رکھی ہیں ان سے یہ اس فائدہ اٹھا کر، یعنی اس کے بعد جب آخرت کی لذتوں کی جھلکیاں آئیں تو دنیا سے طبیعت اس کی کیا ہوگی، دل اس کا بیزار ہو گیا، اب اس میں لگ گیا، کیونکہ اچھی محبوبہ نظر آئی۔ اس وقت آخرت گویا اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی، تب اس نے دنیا کو تیسری طلاق بھی دے دی۔ یہ ایک تمثیل ہے، اور اس سے قطع تعلق قطعی کر لیا، بالکلیہ آخرت کے پاس آ ٹھہرا۔ یعنی رہ تو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے دل کی پوری توجہ کدھر ہے؟ اب آخرت کی طرف ہے۔ بس وہ اسی حالت میں تھا کہ دفعتن حق تعالی شانہ کا نور چمکا، جس نے سارے حسن ماند کر دیے، تب اس نے آخرت کو بھی طلاق دے دی اور اللہ کا ہو رہا۔ حضرت کے بیانات کے اندر اکثر یہ بات آتی ہے، یہ ہماری عقول سے ذرا بہت بالا ہے، لیکن حضرت جس مقام پر ہیں اس اعتبار سے فرما رہے ہیں۔ ہمیں تو عجیب لگے گی، ہمیں اس لیے عجیب لگے گی کہ ہم تو دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی پر فریفتہ ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ابھی وہ صلاحیت آئی نہیں ہے کہ جس سے آخرت کی لذتوں کی کچھ جھلکیاں ہمیں بھی آ سکیں، اس لیے ہم تو اسی کے اندر مگن ہیں، ہم تو دنیا کی لذات کے حصول کی فکر ہی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہمارا سارا سوچ کا مدار اس دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا ہی ہے۔ غور کر لو، ہر آدمی دیکھ لے، یہاں کی عزت، یہاں کا منصب اسی میں مگن ہے، اس سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کے دل کے اندر بیداری آ جائے، اس کے دل کا شعور صحیح ہو جائے اور دل اس کا نفسانی علائشوں سے پاک ہو جائے، پھر اللہ ان پر کھولتے ہیں۔ یہ اسی کو اس کے درجے بتا رہے ہیں کہ پہلے درجے کے اندر آخرت کی جھلکیاں آئیں گی، یعنی آخرت کا یقین آئے گا۔ ابھی تو ایک وہمہ سا ہے نا، اور وہمہ بھی ایسا ہے کہ وسوسے کے درجے میں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، دل شک کے اندر بھٹک رہے گا کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اے جہان مٹھا اگے کس نے ڈٹھا، اب تو چین سے گزرتی ہے آخرت کی خدا جانے، اب تو موج آؤ کھاؤ پیو، جائز ناجائز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اب تو موج آؤ دیکھی جائے گی، یقین نہیں ہے۔ لیکن جن کو یقین حاصل ہو گیا کہ یہ پھر اس میں رہتے ہیں، دل نہیں لگاتے، یہاں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جی نہیں لگاتے، ان کا دل آگے چل رہا ہوتا ہے. اللہ اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو ایک مثال دے رہے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جب مومن، ہاں جب یہ اللہ کا ہو رہا، اچھا آخرت کی بھی بات جب آ گئی، اب دنیا کی لذیذ نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، مزہ چکھا، اور پھر اس سے اعلی لذتیں آخرت کی بھی سامنے آ گئیں ہیں، اور ان سے بھی لطف لیا، اس کا بھی مزہ چکھا، پھر یکا یک جو ہے جس کو فرماتے ہیں نا کہ ہیں وہ ابھی بالکلیہ آخر کے پاس آ ٹھہرا، تو حق تعالی شان کا نور چمکا. اللہ کرے ہمارے دل بھی ہیں ایسے صاف و شفاف ہو جائیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی نور چمکے، جی جس کے سامنے سارے حسن کیا ہو گئے، باندھ ہو گئے. جب دنیا کے مزوں کو، جائز جو حلال ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو خوب ان سے لطف لیا، اور پھر آخرت کی اس سے لذیذ ترین لذیذ تر نعمتیں سامنے آئیں ہیں، ان سے بھی مزہ لیا، پھر یکا یک ان کا دھیان ان کے خالق کی طرف آ گیا. جس اللہ نے دنیا کی یہ لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور آخرت کی لذیذ تر نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، وہ خود کتنا لذیذ ہوگا. ان کے توجہ پھر کدھر ہو گئی؟ خالق کی طرف ہو گئی. ہاں تو انہوں نے پھر دنیا کو طلاق تو پہلے دے ہی دی تھی، آخرت کو طلاق دے دی، اور کس کا ہو رہا؟ اللہ کا. اب دنیا اس سے کہنے لگی تم نے مجھ کو طلاق کیوں دی؟ مومن نے جواب دیا اس لیے کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے دیکھ پائی. اور آخرت نے اس سے کہا تم نے مجھ کو طلاق کیوں دی؟ تو اس کو یہ جواب دیا کہ چونکہ تیرا وجود اور تیری صورت کسی اور ہی کی دی ہوئی ہے، اور تو اس کی غیر ہی تو ہے، بس کیا وجہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق نہ دوں، اس اصل حسین کی طرف نہ جاؤں جو تیرے حسن کا بھی خالق ہے. یہ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، ہم تو ابھی پہلے پہ بھی نہیں پہنچے. یہ ترقی کرتے کرتے پھر عرض کر دوں، یہ دل کی بیداری اور ذوق کے بغیر سمجھنا مشکل ہے. لیکن یہ ایسے نہیں فرما رہے، یہ پہنچ چکے ہیں اس لیے فرما رہے ہیں. بس اس وقت مومن کے لیے حق تعالی کی معرفت متحقق ہو گئی اب، اور وہ اس کے سوا ہر چیز سے آزاد اور دنیا اور آخرت دونوں میں مسافر اور دل برداشتہ بن گیا کہ سب سے غائب، ہر چیز سے محو ہو گیا، بس دنیا اس کی خدمت میں نوکرانی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہ کہ بی بی بن کر. یہ نہیں ہے، یہ جو ایک ہمیں خدشہ لگا ہوا ہے کہ ہم دین پر چلیں گے تو دنیا ہماری ہم سے چھن جائے گی، پھیکی زندگی ہوگی، خشک زندگی ہوگی. نا نا نا، جتنی لذیذ زندگی جو ہے ایک دیندار کی ہے، اللہ کی محبت اور معرفت سے معمور کی ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی لذت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اب دنیا اس کے پاس پھر آ جائے گی، لیکن اب کیا آئے گی؟ نوکرانی بن کر جائے، نہ کہ بی بی بن کر کہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنے اس بناؤ سنگار سے بالکل خالی ہے جس کو اپنے چاہنے والے پر ظاہر کیا کرتی ہے. اور دنیا کی اس کے سامنے نوکروں کی سی حالت جو بنائی جاتی ہے، اس لیے تاکہ اس کی طرف اس کو میلان نہ ہو. اللہ ایسا انتظام فرما دیتے ہیں کہ ان دنیا کی ان چیزوں سے، نعمتوں سے متلذذ ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جیسے نوکروں کو اہمیت دی جاتی، یعنی گھٹیا درجہ دیا جاتا ہے. یہ اس لیے تاکہ یہ حالت بنے، تاکہ اس کے میلان نہ ہو. اور سنگھار کے سبب ممکن تھا کہ مومن اس پر رجھنے لگے. بیگم جب کسی شخص سے محبت کرنے لگتی ہے تو اپنے تحفے تحائف اس کے پاس بڑھیوں اور سیاہ فام حبشن لوڈیوں کا بھیجا کرتی ہے. کیوں؟ کہ محبوب کی حفاظت اس پر غیرت کا کیرس کی وجہ سے، کہ خوبصورت عورتوں کے ہاتھوں بھیجا کہ ان پر فریفتہ کو مجھ نہ چھوڑ بیٹھے. یہ بھی ایک مثال کے طور پر. تو تو بالکلیہ اپنے تو بالکلیہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جا. اللہ کرے ہم بھی ہو جائیں. کل آئندہ کو کل گزشتہ کے پہلو میں رکھ دیں. کل آئندہ جو آنے والا ہے اس کو کل گزشتہ کے پہلو دیکھیں. جس طرح گئے وقت سے واسطہ نہ رہا اسی طرح آنے والے زمانے سے دل کا علاقہ نہ رہے, دل کا تعلق نہ رہے. کیا خبر ہے کہ کل کا دن آوے اور تو مردہ ہو؟ بس ایسی مہم شے سے دل کیوں لگایا؟ ایک وہمی چیز ہے نا. اور اے تونگر, تو اپنی تونگری میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل نہ ہو. کیا عجب ہے کہ کل کا دن آوے تو مفلس قلاش ہو جائے. امیر کو بھی فرما رہے ہیں تو اپنی تونگری مشغول ہو کر اللہ سے غافل نہ ہو. کیا عجب ہے کہ کل کا دن آوے اور تو مفلس قلاش ہو جاوے. نہیں ہوتا ایک دم سے آدمی جانا, ابھی تو خوب ریل پیل ہے اور پھر ایک دم خالی. کسی شے کے ساتھ بھی مت رہ بلکہ اشیاء کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہو کہ وہ ایسی بے نظیر چیز ہے جس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں کی بھی آنکھیں کھول دے. اس کے غیر کے پاس تجھ کو کبھی راحت نہ ہوگی. حقیقی راحت جو ہے وہ اللہ کے غیر کے پاس کبھی نہیں ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مومن کے لیے حق تعالی کی ملاقات سے ورے راحت ہے ہی نہیں. مومن کے لیے حق تعالی کی ملاقات سے پہلے راحت ہے ہی نہیں. یعنی مومن جو راحت پائے گا, جو اطمینان پائے گا, جو سکون پائے گا, اس لیے فرمایا کہ مومن اس دنیا میں مضطر رہتا ہے. اس کو اللہ سے ملاقات سے پہلے بے چینی ہی رہتی ہے. اس کے دل کا اطمینان جو راحت ہوگی کب ہوگی؟ جب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. جب اس نے تیرا مخلوق کا واسطہ منہدم و ویران بنا دیا اور اپنا اور تیرا درمانی واسطہ آباد کر دیا تو یقیناً اس نے تجھ کو انتخاب فرما لیا. بس تو اس کے انتخاب کو ناپسند مت کر. یہ بڑی ذرا گہری بات ہے کہ اس نے اگر دنیا کی ان چیزوں کو تجھ سے چھین کر اپنے قریب کر لیا ہے, اپنا تعلق عطا فرما دیا ہے, اپنی محبت عطا فرما دی ہے, یعنی تجھے منتخب کر کے ہے اور اپنا اور تیرے درمیان راس واسطہ کیا کر دیا, آباد کر دیا ہے, تو یقین تجھ کو انتخاب کر لیا ہے. بس تو اس کے انتخاب کو ناپسند مت کر. جو شخص حق تعالی کے ساتھ صابر بنا رہتا ہے اس کی عجیب عجیب عنایتیں دیکھتا ہے. یعنی جو بھی حالات اللہ لے کر آئے ہیں, نو ناگواریاں بھی اس کو پیش آئیں ہیں, ان پر یہ صبر کرتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے, عجیب عجیب عنایتیں دیکھتا ہے. جو تنگ دستی پر صبر کرتا ہے اسی کو تونگری نصیب ہوتی ہے. اکثر منصب نبوت بکریاں چرانے والوں کو عطا ہوا ہے. اکثر منصب نبوت بکریاں چرانے والوں کو عطا ہوا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور غریبوں کو ملا ہے. بندہ جتنا بھی اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرے گا اسی قدر وہ اس کو عزت بخشے گا. اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی یہ بات اتر جائے کہ بندہ جتنا بھی اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرے گا اسی قدر وہ اس کو عزت بخشے گا, اور جس قدر بھی جھکے گا اسی قدر اس کو رفعت دے گا. جھکنے میں ہی بلندی ہے. وہی عزت دینے والا ہے, وہی ذلت دینے والا ہے, وہی بلند کرنے والا ہے, وہی بس کرنے والا ہے, وہی توفیق دینے والا ہے, وہی ہر دشواری کو آسان کرنے والا ہے. اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس کو ہرگز نہ پہچان سکتے. اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس کو کبھی ہرگز نہ پہچان سکتے. اے اپنے اعمال پر مغرور ہونے والوں, تم کس درجہ جاہل ہو؟ اے اپنے اعمال پر مغرور ہونے والو، تم کس قدر جاہل ہو؟ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو نہ تم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ صبر کر سکتے. یہ ہے تصفیہ، یہ ہے نفس کا تزکیہ. جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، نفس مزکی ہو جاتا ہے، نفس کی علائشیں، اس کی جو صفات مذمومہ جو ہیں، یہ کل عدم ہو جاتی ہیں، اور دل کے اندر پھر نورانیت آتی ہے، شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے. جب یہ گندے جذبات منہدم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دل کے اندر کا پھر ادراک جو صحیح ہوتا ہے، اس پر پھر یہ اس کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے فضل ہی سے حاصل ہوگا. اگر اس کا فضل نہ ہوتا ہم اس کو ہرگز کبھی ہرگز نہ پہچان سکتے. اے اپنے اعمال پر مغرور ہونے والوں، تم کس قدر جاہل ہو؟ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو نہ تم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھتے، نہ صبر کر سکتے. اس لیے اللہ والے اپنے اعمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے کہ میں نے کر لیے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کرا لیے، اللہ کی اس کو بھی عطا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھی، ذکر کی، تلاوت کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے ہو گیا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، تین استحضار بنانے کے لیے فرماتے تھے، کوئی خیر کا کام ہو جائے، کوئی نیک کام ہو جائے، کوئی خوبی کا کام ہو جائے، تو اس وقت تین استحضار بناؤ، تین جملے کہہ کر، الحمدللہ علی التوفیق. پہلی بات تو یہی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق سے ہی ہو گیا، میں اس کو نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کی توفیق سے ہو گیا. اس پر تشکر کے جذبات دل کی گہرائی سے ہوں، الحمدللہ علی التوفیق. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ استغفر اللہ عن التقصیر، کہ اس کے اندر مجھ سے یقیناً کوتاہی ہوئی ہوگی، اس کو صحیح طریقے سے میں کر نہیں پایا. اس کوتاہی کا اللہ کا اقرار کر کے اللہ سے مغفرت مانگ لے، استغفر اللہ عن التقصیر. دوسرا جملہ یہ ہے. پھر اس کے بعد بھی مالک مختار ہے، قبول کر رد کر دے، وہ کہتے میں نہیں قبول کرتا تو کیا کر لیں گے جی، تو اللہ سے پناہ مانگ لے، اعوذ باللہ من الرد، کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ یہ رد نہ ہو جائے. تو اب اس عمل سے حضرت فرماتے نفس کا حصہ نکل جائے گا، اگر تین احتساب مانے، کیونکہ منسوب کدھر کیا؟ اپنی طرف نہیں کیا، اللہ کی طرف. اور اپنی طرف منسوب کر کے اس کے اندر جو ہوئی ہیں کوتاہیاں، اللہ سے پہلے ہی معافی مانگ لی اور پھر اس کے بعد قبولیت کو بھی اسی سے مانگ لیا کہ اللہ تو قبول فرما لے، رد نہ فرما، تو نفس کا حصہ نکل جائے گا. اس کو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو نہ تم نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ صبر کر سکتے. تمہارے لیے تو شکر کا مقام ہے، نہ کہ خود پسندی کا. اکثر بندے اپنی عبادتوں اور اعمال پر مغرور اور مخلوق سے تعریف کے خواہاں، کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، دیکھو نماز پڑھی اس نے. اکثر کیا فرماتے ہیں، اکثر بندے اپنی عبادتوں اور اعمال پر مغرور اور مخلوق سے تعریف کے خواہاں، اور دنیا اہل دنیا کی اپنی طرف گرویدہ ہونے کی رغبت رکھنے والی ہے کہ میں تو بزرگ بن گیا ہوں نا، میں تو نیک بن گیا ہوں نا، میں تو اعمال کرنے والا ہوں تاکہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں، مجھے عزت ہے، مجھے ڈیو ریسپیکٹ ملنی چاہیے. اندر ہی اندر سے ایک تمع اس کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اپنے نفسوں اور اس کی وجہ، یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر بندے اپنی عبادتوں اور اعمال پر مغرور، مخلوق سے تعریف کے خواہاں، اور دنیا اہل دنیا کی اپنی طرف گریدہ ہونے کی رغبت رکھنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی اپنے نفسوں خواہشات، اس کی وجہ ان کی اپنے نفسوں خواہشات کے ساتھ وابستگی ہے، کہ دنیا تو نفوس کی معشوقہ ہے، آخرت قلوب کے محبوبہ ہے. یہ دنیا کے اندر واہ واہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اپنے نفسوں اور خواہشات کی طرف ان کی وابستگی ہے، دل چاہتا ہے، ان کا دل نفسانیت سے بھرا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے پسند کریں، کیونکہ دنیا تو نفوس کی معشوقہ ہے. یہ جو محبت ہے، یہ جو عزت ہے، یہ لوگوں کی روئیدگی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ نفسوں کی معشوقہ ہے، اور آخر قلوب کی محبوبہ ہے، اور حق تعالی شانو باطن و اسرار کا محبوب ہے. اکثر حضرت یہ تین باتیں عرض کرتے ہیں، ایک تو دنیا کی بات آ گئی، ایک آگے قلوب کی. ایک قلوب کے اندر، دل کے اندر ایک اور اسرار ہے، اس کے اندر ایک اور، یوں ایک مثال سمجھنے کے لیے، ایک بادام ہے، ایک اس کا چھلکا ہے، ایک اس کے اندر مغز ہے، ایک مغز کے اندر روغن ہے. قیمتی چیز کون سی ہے؟ روغن ہے. تو ظاہر کیا ہے؟ یہ چھلکا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ مغز ہے، اور باطن کے اندر جو باطن ہے وہ روغن ہے. تو یہاں اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا یہ چھلکا، یہ نفوس کی معشوقہ ہے، اور آخرت وہ جو مغز ہے وہ قلوب کی محبوبہ ہے، اور حق تعالی شانو کیا؟ باطن و اسرار کا محبوب ہے. یہ اس سے اعلیٰ جگہ جو ہے. بس ہر ایک اپنے محبوب ہی کی طرف جھکے گا. حکمتوں کا قلوب میں ڈالا جانا، حکم کی تعمیل کے مضبوط کے پیچھے ہی ہوتا ہے، کیونکہ حکم یعنی شریعت اس حکمت و دانش کا پاؤں ہے. عجیب مثال سے سمجھا رہے ہیں. حکم کی تعمیل کے مضبوط یعنی حکمتوں کا قلوب میں ڈالا جانا، حکم کی تعمیل کے مضبوط کے پیچھے ہی ہوتا ہے، کیونکہ حکم شریعت کے احکام جو ہیں یہ حکمت دانش کے کیا ہیں؟ پاؤں ہیں، کہ جب شریعت مطہرہ پر چلیں گے، ان پر جمیں گے. شریعت وہی جو نازل شدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی ہے، اس پر چلیں گے، مضبوطی سے جمیں گے، تو اس پر پھر کیا ہے؟ وہ حکمت اللہ ہمارے دلوں پر کھول لیں گے. حکم کی تعمیل کی مضبوطی کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ حکم یعنی شریعت اس حکمت و دانش کا پاؤں ہے. بس حکم کا مضبوط کیے بغیر جو شخص علم میں باطنی کا کچھ بھی دعویٰ کرے جھوٹا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اس جہل صوفی کو دیکھ لو جو کہتا ہے شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ بس حکم کو مضبوط کیے بغیر، حکم سے مراد کیا ہے؟ شریعت. اس کو مضبوط کیے بغیر جب تک شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے نہیں جمے گا، جو شخص اس علم میں باطنی کو دعویٰ کرے جھوٹا ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ اول فول بکرا جی، معرفت یا گلانے جی، یہ معرفت کی باتیں نہیں ہیں. جو دعویٰ کرے یہ جھوٹا ہے. کیوں؟ کہ وہ حقیقت جس کی شہادت شریعت نہ دے حقیقت نہیں بلکہ زندیقیت ہے. یہ فون فرما رہے ہیں جو صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب طریقت بھی ہیں، پیرانے پیر ہیں. اللہ نے ان کو پتہ نہیں کتنوں کی لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اپنے پورے وسوخ کے ساتھ اپنے اکثر بیان کے اندر شریعت کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ شریعت پر چلنا ہی اصل ہے. شریعت کے بغیر کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ حقیقت جس کو حقیقت سمجھیں اور اس کی شہادت شریعت نہ دے حقیقت نہیں ہے بلکہ زندیقیت ہے، گمراہی ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بازوؤں سے حق تعالیٰ کی پرواز کر. کتاب اللہ، قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بازوؤں سے حق تعالیٰ کی طرف پرواز کر، اس کے حضور میں حاضر ہو. آن حالے کے تیرا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پشت پناہ اور استاد بنا، اور آپ کے دست مبارک کو اختیار دے کہ تیرا بناؤ سنگھار کرے، حسین سیرت بنا کر تجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. یعنی اتباع سنت کے بغیر بات نہیں بنے گی، اتباع شریعت کے بغیر بات نہیں بنے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی لشکر ارواح کے حاکم ہے، طالبین کے مربی و سرفست ہیں، مطلوبین کے سردار ہیں، نیکوکاروں کے افسر ہیں، ان میں حالات و مقامات کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے بغیر بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی اور آپ کو سب کا سپہ سالار بنا دیا۔ جب لشکر کے لیے بادشاہ کی طرف سے خلعت برآمد ہوا کرتے ہیں تو ان کے سپہ سالار ہی کے ہاتھے تقسیم کرایا جاتے ہیں۔ توحید یعنی صرف اللہ ہی سے خوف رکھنا اور امید رکھنا عبادت ہے، اور مخلوق کو شریک سمجھنا نفس کی عادت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ توحید یعنی صرف اللہ ہی سے خوف اور امید رکھنا عبادت ہے، اور مخلوق کو شریک سمجھنا نفس کی عادت ہے۔ بس عبادت کو لازم سمجھ، عادت کو چھوڑ۔ جب تو خلاف عادت کرے گا تو حق تعالی بھی کی طرف سے بھی تیرے لیے خلاف عادت برتاؤ ہوگا۔ ہم خلاف عادت چاہتے ہیں کچھ ہو، لیکن خلاف عادت کرتے نہیں عادتوں کے خلاف۔ اللہ ہمیں بھی شریعت مطہرہ پر چلنے کی اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ تصوف کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی جا رہی، اس لیے ہم کبھی پرانے بزرگوں کے ملفوظات پڑھتے ہیں، کبھی نئے بزرگوں کے ملفوظات پڑھتے ہیں، تاکہ تصوف جو آج اس پر ایک حجاب آ گیا ہے، آج اس کے نام سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، اصل اس کی یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمیں صحیح استعداد حاصل ہو جائے۔ اب شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنے کے لیے ہی یہ اذکار ہیں، یہ اشغال ہیں، یہ مراقبات ہیں، یہ ماہرین جو اس کے ہیں وہ اس کے لیے تجویز فرماتے ہیں۔ تو بھی اسی کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے جو ہمیں شریعت مطہرہ پر ڈال دے، کیونکہ اللہ کا تقرب جو ہے، اس کی خوشنودی جو ہے، اس کی رضا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس طرز پر، اس عمل پر آنا ہے جو اللہ نے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ تو اس صلاحیت کو لینے کے لیے دل کے اندر یہ منفی جذبات جو غلبہ کر کے ہمیں اس سے روک دیتے ہیں، عام کہتے ہیں سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، جان رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، تو اس تقویت کے لیے اندر یہ مرض جو آ گیا، اس کے ازالے کے لیے یہ اللہ کے ذکر کی مشق ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہم یہاں مشق کرتے ہیں، جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کی روح جو ہے وہ سمجھا دے، اس کی اصل جو ہے اللہ ہمارے دل کے اندر اس کی رغبت میں عطا فرما دے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا بھی مستقل حکم ہے۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، یعنی چپ کے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم، اس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ، یعنی تنہائی میں، علیحدگی میں، یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے اپنے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کے جو ہے چالوں سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکال کر تنہائی کے اندر اپنے دل کے اندر اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے۔ یہ ایک تصور کا طریقہ ہے کہ تصور کے ساتھ جو ہے ہم دل کے اندر لفظ اللہ لکھیں یا لکھا ہوا تصور کریں۔ یہ مبارک نام ہے، فتبارک اسم ربی کا فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا متبرک نام ہے رب کا، اس مبارک نام کو ہم دل پر نقش کر لیں، دل پر ہم لکھ لیں، جس رنگ میں جس کو جو اچھا لگے، اور اس مبارک نام کی دل میں تکرار کریں، اللہ 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 اللہ۔ یہ تکرار اس حافظ کی طرح اتنی کرنی اتنی کرنی جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے کی تکرار کرتا ہے، اللہ کی یاد کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے اس برکت والے نام کی ہم تکرار کریں، اللہ 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 اللہ۔ اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل کے اندر وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم دل میں اسی کی مشق کر لیں کہ تصور کے قلم سے یا لفظ اللہ لکھیں جس رنگ میں جو جس کو اچھا لگے، یا لکھا ہوا تصور کریں اور تصور سے یعنی اپنے دل کے ارادے سے دل کے اندر اس کی تکرار کریں محبت و شوق کے ساتھ، اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیں۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔